الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله درود بيجي محمد وعلى محمد عزیزان محترم محبت خدا ہماری زندگیوں کا مقصد محبت خدا ہماری خلقت کا ہدف اس عنوان سے آپ کے سامنے آج پانچواں اور ہمارے سلسلہ کلام کا آخری روز ہے خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو جو خلق کیا اپنی محبت سے کیا اپنی محبت کے لیے کیا جنت کی جو نعمتیں ہمارے لیے مہیا رکھیں وہ اپنی محبت سے رکھیں خداوند عالم کے انعامات جنت نعمتیں یہ سب خداوند عالم کا بندوں کے اوپر احسان اور محبت ہے ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہم خدا کی جنت اور نعمتوں تک اپنے محض عمل کی بنیاد پر پہنچ سکیں چونکہ اجرت کے لیے محنت اور مزدوری کا درست ہونا ضروری ہے جیسی اجرت چاہیے ویسا عمل ہونا چاہیے اب اجرت اگر خداوند عالم اپنے اولیاء کو بہشت کی صورت میں دے رہا ہے خداوند عالم امام علی کو بہشت میں لے کر جا رہا ہے امام حسن امام حسین بہشت میں جا رہے ہیں تو ایک وہ خدا کی زندگی میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والی ہستیاں ہیں ان کا ایک بنتا ہے اجرت خدا دے ان کے مقابلے میں میری اجرت کیا ہے میری مزدوری کیا ہے میری محنت کیا ہے میرا کمانا کیا ہے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت جو انسان کماتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو تم کماؤ گے وہ تمہیں وہاں ملے گا جو محنت کر رہے ہو جو تمہیں خدا نے یہاں سرمایہ دیا ہے یہ سرمایہ حیات جس کو میں اور آپ خرچ کرتے ہیں ابھی جو آپ کو سرمایہ حیات ملا ہوا ہے اس سرمایہ حیات میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے عوض خدا آپ کو کچھ عطا کرے گا اب جس جگہ یہ سرمایہ حیات یعنی سانس جتنی سانسیں میری ہیں جتنے لمحات میری زندگی کے میرا سرمایہ ہے میرے سرمایہ سے جا رہا ہے اب اس کو میں جس جگہ خرچ کروں گا جیسا خرچ کروں گا ویسا ہی خدا مجھے اجر عنایت کرے گا کسی بیہودہ محفل میں بیٹھ کر اس سرمایہ حیات کو خرچ کروں گا تو جو اس بیہودہ محفل کی اجرت ہوگی اجر بنے گا وہ مجھے مل جائے گا اگر اسی سرمایہ حیات کو اسی سانسوں کو اسی لمحات کو جو خدا نے مجھے دی ہیں ظاہر محدود ہیں کسی کو بھی لامحدود سرمایہ حیات تو نہیں ملا میری اور آپ کی زندگی کے لمحات محدود ہیں علم مجھے نہیں ہے مگر اس کو ہے جس نے مجھے یہ سرمایہ دیا ہے لہذا اس محدود میں سے جتنا جتنا جاتا جا رہا ہے خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ سرمایہ کو اس جگہ لگا پا رہا ہے یا نہیں کہ جہاں سے اس کو منفعت حاصل ہو بعض دفعہ انسان اپنا سرمایہ ایسی جگہوں پہ لگا دیتا ہے کہ جہاں انسان کو سراسر نقصان ہوتا ہے اسی جانب اشارہ خداوند عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں، گھاٹے میں اگر اس سرمایے کو صحیح جگہ نہیں لگایا، صحیح جگہ خرچ نہیں کیا تو گھاٹا ہے. الا الذين امنوا، لیکن ہاں جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اس ایمان کے سائے میں عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ راستہ چونکہ آسان نہیں ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں، وہ اس گھاٹے سے نکل پاتے ہیں. بس خداوند عالم کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اور اس محبت تک پہنچنے کے لیے جو اس نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اس کا شعلہ جلایا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے حیات کے لیے. اسی کو ہم کہتے ہیں ایک دیندارانہ زندگی. اس دنیا میں جو انسان آیا ایک دیندارانہ زندگی گزارنے کے لیے آیا. ان الدین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، اطاعت کریں، عبادت کریں. دین کے بارے میں ایک تصور یہ بھی بنایا گیا کہ دین ایک جزئی اور فردی مسئلہ ہے، جزئی پارشیل پارٹ ٹائم، فردی انڈیویجول مسئلہ ہے. جس کو دین پر عمل کرنا ہے کرے. دین کا معاشرے سے، معاشرے کے طریقے کار سے، زندگی کے انداز سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ دیندار ہیں، آپ نمازی ہیں، اپنے گھر میں رہیے، آپ کے گھر والے پردہ کرتے ہیں، شوق سے کروائیے، لیکن آپ معاشرے میں کسی کو نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کو پاس کہنے کا حق ہے، چونکہ دین ایک فردی مسئلہ ہے. آپ کو پسند ہے، ہر انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ دین کا ہے، آپ شوق سے اس ٹیسٹ کے مطابق زندگی گزاریے. ایک کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے، چونکہ آزاد ہے، خدا نے آزاد خلق کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، لہذا وہ نہیں گزارنا چاہتا. پھر خود دینداروں کے اندر، پھر دینداروں کے اندر آپ دینداری ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی آ رہے ہیں، دین کے احکام پر بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا ٹیسٹ مظلوم کی حمایت کرنا ہے، شوق سے کریں. بعض لوگوں کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے. بعض لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہے. توجہ کیجیے گا، دینداری کے اندر ہی پھر کیٹیگریز بن جاتی ہیں دینداروں کی. اسی کی ایک محسوس مثال آج کے دن کی مناسبت سے، دن کی مناسبت کیا ہے؟ آج تو حضرت علی اصغر کے عنوان سے ایک دن منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل علی اصغر ڈے کے نام سے. ہر پہلا ماہ مبارک کے، ماہ محرم کا پہلا جمعہ حضرت علی اصغر کے نام سے منسوب کیا گیا. ادب اس کے پیچھے کیا ہے؟ ادب اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں ان کو اپنی گودوں میں، آغوشوں میں لے کر آتی ہیں، جو پیدا نوزاد بچے سے لے کر جو ہے 5 سال تک کا بچہ ہوتا ہے، اور آنے کے بعد ایک مسجد میں، امام بارگاہ میں، جہاں پہ بھی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، وہاں سب جمع ہوتے ہیں، وہاں پر مختصر سی ایک مجلس، اور اس کے بعد تمام مائیں خدا کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں حلف لیتی ہیں، عہد کرتی ہیں کہ مولا ہم نے اپنے اس بچے کو آپ کے مقصد کی خاطر نظر کر دیا، اس کو آپ ہم سے قبول فرمائیں، یعنی ہم اب اس بچے کو آپ کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ بچہ ہے ہمارے گھر میں سپاہی آپ کا ہے، اے ہمارے گھر میں مددگار آپ کا ہے. وہ اس عنوان سے آج دن کی اہمیت ہے، لیکن حضرت علی اکبر کے مصائب کی اہمیت چونکہ آج بیان کی جاتی ہے 5 تاریخ کو، تو اس میں جو افراد اسیروں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو ہمارے بے گناہ اسیر عرصے سے قید ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک اپیل آئی کہ آج کے دن تمام پڑھنے والے اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی بات ضرور کر لیں، کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوان سالوں سے، عرصہ ہو گیا ہے، 8-8 سال ہو گئے بعض نوجوانوں کو کہ جن کو قید میں رکھا گیا ہے، بلا کسی جرم کے قید میں رکھا گیا ہے. چونکہ ہماری طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ یہی ہے کہ اگر ہمارے بچے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے پیش کر دو عدالت میں، جرم کیا ہے عدالت میں لاؤ، کورٹ میں فیصلہ کرواتے ہیں اس کا، اگر ثابت ہو جائے کہ مجرم ہے تو ٹھیک ہے، سزا دے دینا. لیکن 8-8 سال ہو گئے ہیں بچوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، 8-8 سال. بعض ایسے اسیر ہمارے ہیں کہ جن کے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بیویوں کا ایک سوال ہے کہ ہمیں بتاؤ ہمارا اسٹیٹس ہے کیا، چونکہ نہ خبر دیتے ہو ہمارے شوہر کے بارے میں، نہ ملاقات کرواتے ہو، نہ بتاتے ہو، نہ یہ بتاتے ہو زندہ ہے یا مردہ، یعنی ہمارا شرعی اسٹیٹس تو پتہ چلے ہمیں، ہم اپنے آپ کو بیوہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو ابھی بھی منکوہ شادی شدہ سمجھیں، کریں کیا؟ ایک سوال ہے، جائز سوال ہے، لیکن یہ جائز سوال وہاں ہوتا ہے جہاں اربابان اختیار کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. جہاں کوئی درد پایا جاتا ہے, جہاں بے درد بے حس بے حمیت لوگ حکمران بنے ہوں, وہاں یہی مسائل ہیں. عوام کو کھینچے چلے جا رہے ہیں, اوپر کا جو طبقہ ہے اس کو مراعات دیتے چلے جا رہے ہیں, ٹیکسز پر ٹیکسز لگاتے چلے جا رہے ہیں, اوپر جو وزیر وزراء ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے سامان فراہم کرتے چلے جا رہے ہیں. بے حسی ہے, بے شرفی ہے یہ عزیزوں. بس درود پڑھیے محمد والے ہوں. دینداروں کے اندر بھی ٹیسٹ مختلف ہے. اب اسی لیے بات یہاں پہ نکال لی تھی کہ ان فیملیز کی جانب سے مختلف موقعوں پر درخواستیں آئیں کہ ہمارے عزیزوں کا خبر نہیں ہے, ہمارے عزیزوں کا پتہ نہیں چل رہا, ہم ایک مظاہرہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمارا حق ہے مظاہرہ رکھیں, روڈ پر بیٹھیں, دھرنا دیں, بات کریں. لیکن چونکہ جن لوگوں کا ٹیسٹ نہیں تھا ان چیزوں کا, وہ کبھی ان دھرنوں میں نہیں گئے. دیندار تھے, نمازی تھے, نمازیں پڑھتے تھے, اپنے فرائض پر عمل کرتے تھے. ٹیسٹ نہیں ہے, ہمارا مزاج نہیں ہے. دینداری مزاج پر نہیں چلتی, مزاج کو دین پر ڈھالنا پڑتا ہے. دینداری اگر میں اور آپ اپنے اپنے مزاج پر چلائیں تو کبھی بھی دین آگے نہیں بڑھے گا. مزاج کو دین پر ڈھالنا ہے. دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین مظلوم کی حمایت کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے؟ دین کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پکڑے ہوئے اسیر بچے ہیں, کل خدا نہ خواستہ یہ تمہارے گھر پر بھی آ سکتی ہے بات, تمہارا بھی کوئی عزیز جا سکتا ہے, چونکہ پکڑنے والے کسی انصاف اصول کے تحت نہیں پکڑ رہے. لہذا آؤ, باہر نکلو, اکٹھے ہو کر آؤ, ایک آواز اٹھاؤ. یقین سے جانیے یہ جتنا بڑا جلوس ہمارا نکلتا ہے, اگر یہ سارے لوگ فیصلہ کر کے آئیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے اسیر نہیں آئیں گے, اس ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے اسیر باہر آ جائیں گے. ممکن نہیں, ممکن نہیں. بات یہ کہ ہم قوم نہیں بن پائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. بس یہ پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اب آپ کو انشاءاللہ آئے, یقیناً آپ تمام اس چیزوں میں شرکت کرتے ہیں, میں نے ایک عمومی بات کی ہے, اگر آپ کے سننے میں آئے کہ اسی ماہ ایام میں کہیں کسی جگہ ان مظلوم فیملیز کی جانب سے دوبارہ ایک درخواست کی گئی ہے اپنے مومنین سے کہ ہمارے درد کو تھوڑا سا سمجھو, 9 دن 10 دن امام حسین کے درد سے وابستہ ہو کر امام حسین پر رونے والے عزاداروں سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, ہمارے بچوں کے درد کو بھی سمجھیں, ہمارے مشکل میں ساتھ دیں, تو ساتھ دیجئے گا. جہاں مظاہرہ ہو, جہاں دھرنا ہو, وہاں ضرور شرکت کیجئے گا. آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تو ہماری عزیز ہم تک واپس پلٹ کر آئیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اس دین کے بارے میں ایک تصور یہ بنایا گیا کہ دین ایک انفرادی مسئلہ ہے, ایک جزئی مسئلہ ہے, پارشل چیز ہے. کل وقت دین پر عمل نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے انٹلیکچولی اپنے آپ کو کہا کہ ہم بہت انٹلیکچوئل ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی دین کی مثال جو ہے وہ پانی کی سی ہے. پانی کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی ضرورت تو ہے, مایہ حیات ہے, لیکن آپ مسلسل پانی نہیں پی سکتے, متواتر پانی نہیں پی سکتے. اگر آپ مسلسل پانی پئیں گے تو یہی مایہ حیات آپ کی موت کا سبب بن جائے گا. یہاں سے انہوں نے نتیجہ یہ نکال لیا کہ دین پانی کی مانند ہے, کہ آپ کو جب ضرورت ہو پانی پی لیجیے, جب ضرورت ہو دین پر عمل کر لیجیے. مثال غلط ہے. دین کی مثال پانی کی نہیں ہے, دین کی مثال آکسیجن کی ہے. آکسیجن کو لمحے کے لیے ہٹائیے اور اپنی زندگی چلا کے دکھائیے. لمحے کے لیے آکسیجن ہٹ جائے, ختم ہو جائے, مر گیا انسان, ختم ہو جائے گا انسان. دین آکسیجن ہے, حیات ہے, عنصر اصلی ہے, اضافی نہیں ہے. بعض لوگوں نے بہرحال یہ نظریہ بنایا کہ دین پارشلی ہے اور انڈیویجولی ہے, جس کو جو کرنا ہے وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں جیسے رہنا چاہیں رہیں, اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہیں گزاریں, معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تبدیل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیز ایسا نہیں ہے, دین ہے کہ اجتماعی دین ہے. خدا نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو خلق کیا عبادت کے لیے, یہ عبادت بھی اس وقت خالص ہوگی جب دیندار معاشرہ قائم ہوگا. دیندار معاشرے کے بغیر خالص عبادت نہیں ہو سکتی. خالص عبادت یعنی محبت خدا سے سرشار وہ معاشرہ جس کے اندر خدا کا حضور پر رنگ ہو, اس معاشرے میں عبادت صحیح معنی میں ہو پائے گی. اس کی طرف میں اشارہ کروں گا. ہمارا موضوع محبت خدا ہے. محبت خدا سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر ہی عبادت بھی صحیح ہو پائے گی. جہاں معاشرے میں محبت خدا پر رنگ نہ ہو, لوگوں کے اندر, مجمع کے اندر, سوسائٹی کے اندر محبت خدا محسوس نہ ہو, وہاں عبادت نہیں ہو سکتی. آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں, دور دو چار کی بات ہے. چونکہ جہاں عبادت کرنے کوئی جائے گا, راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. دوستوں کی رکاوٹ, خواہشات کی رکاوٹ, تعلقات کی رکاوٹ, مادیت کی رکاوٹ, دنیا پرستی کی رکاوٹ, خواہشات نفسانی کی رکاوٹ, یہ تمام چیزیں رکاوٹیں بنیں گی. انسان کو خداوند عالم نے بنایا بالکل ویسے ہی کہ جیسے خداوند عالم نے انسان کو فطرت میں اسلام دے کر بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام تو دین فطرت ہے, تو اس دین فطرت کے اندر انسان بس, اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ اسلام کے راستے پر چل رہا ہے. یہ یوں سمجھیں, بعض لوگوں نے کہا کہ ایک چپ لگی ہوئی ہے, وہ آٹومیٹکلی کام کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو خداوند عالم 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی زحمت نہ فرماتا. دین کو فطرت میں رکھا, یعنی اگر فطرت سالم ہوگی تو خدا پرستی پر مائل ہوگی. لیکن چونکہ رکاوٹیں موجود ہیں, لہذا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا. مثال لے لیجئے, آسان مثال ہے. مثال ایک میگنیٹ کے اندر میٹلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت, طاقت, قوت موجود ہوتی ہے. ایک میگنیٹ ہے, پاورفل میگنیٹ ہے, اس کے اندر صلاحیت ہے, طاقت ہے کہ وہ میٹلز کو, جتنے میٹل آبجیکٹس ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. ایسا ہی ہے نا, آپ کسی جگہ جہاں پہ لوہے کی چیزیں ٹکڑے پڑے ہوں وہاں لا کے بیچ میں ایک میگنیٹ رکھ دیجئے تو جتنے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ساری چپک جائیں گی, اس کی طرف تیزی سے حرکت کریں گی. کیونکہ میگنیٹ کے اندر کیا چیز ہے, کشش, کھینچنے کی صلاحیت. اسی دین انسان کے اندر جو دین فطرت ہے, اس کے اندر انسان کے اندر صلاحیت ہے خدا تک کھینچنے کی, یعنی انسان کے اندر بھی وہ میگنیٹ موجود ہے. لیکن اسی میگنیٹ کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک شرط چاہیے. وہ کیا ہے کہ جو میٹلز ہیں, جو میٹل آبجیکٹس ہیں, ان کے اور میگنیٹ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ نے میگنیٹ رکھا, طاقت پر میگنیٹ رکھا ہوا ہے, اور اس کے اور سامنے پڑی ہوئی میٹل آبجیکٹ کے سامنے بیچ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا, گتے کا پیس, کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ بن گئی, لا کے کھڑا کر دیا. میگنیٹ کی طاقت باقی ہے کھینچنے کی, آبجیکٹس کی صلاحیت باقی ہے کھینچے جانے کی, اٹریکٹ ہونے کی, جذب ہونے کی, لیکن نہ میگنیٹ کھینچ پا رہا ہے نہ وہ آبجیکٹس کھینچ رہے ہیں. وجہ, بیچ میں ایک دیوار آ گئی ہے, بیچ میں ایک رکاوٹ آ گئی. دونوں کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں, لیکن دونوں کی کارکردگی گر گئی, ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک رکاوٹ آ گئی, ایک حجاب آ گیا, صلاحیت ہے. اسی طرح جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹل کھینچے میگنیٹ کی طرف, آپ کو کیا کرنا ہوگا, بیچ کی رکاوٹ ہٹانی ہوگی, میگنیٹ میٹلز کو کھینچ لے گا. ایسے ہی ہے ہم انسانوں کے اندر, خداوند عالم نے فطرت رکھی, خدا پرستی, خدا طلبی, خدا خواہی, خدا کی عبادت, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. لیکن اس فطرت کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے, یعنی وہی حجاب آ جاتا ہے, وہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم اس فطرت الہی کی طرف پلٹ نہیں پاتے. انبیاء کو خدا نے انہی حجابات اور رکاوٹوں کو درمیان سے نکالنے کی ذمہ داری عطا کی. انبیاء یہی کام کرتے ہیں, یہ حجاب دور کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے یہی بیان کیا کہ خداوند عالم نے انبیاء کو خلق اس لیے کیا, بھیجا اس لیے, مبعوث اس لیے کیا تاکہ انسانوں کے اندر جو خدا طلبی, خدا شناسی کا جذبہ موجود ہے, اس پہ جو غبار آ گیا ہے, میل آ گیا ہے, انبیاء آ کر اس غبار اور میل کو ہٹا دیں تو انسان فطرتاً خدا پرست ہے, خدا کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انبیاء باہر سے آ کے کچھ نہیں ڈال رہے, جو اندر چیز موجود ہے اس کو ابھرنے کا موقع دیتے ہیں. دین فطری ہے, تبھی دین ہے خداوند عالم نے. لیکن معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. حقیقی عبادت کب ہوگی؟ حقیقی عبادت اس وقت ہوگی جب معاشرہ محبت خدا سے لبریز ہوگا. جب محبت خدا سے لبریز ہوگا تو خدا کی عبادت بھی خالص ہوگی. خالص عبادت یعنی سوائے خدا کے عبادت کا پھر کوئی ہدف نہیں ہوگا. اس کی جانب اشارہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے. سورہ نور ایک حکومت کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اس حکومت کی خصوصیات یہ ہیں کہ جب وہ حکومت قائم ہو جائے گی تو خدا کی خالص بندگی کا موقع لوگوں کو مل جائے گا. اس کا مطلب ہے جب تک وہ حکومت نہیں آ رہی اس وقت تک خالص بندگی نہیں ہے. خالص بندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محبت خالص نہیں ہے, مکمل محبت نہیں ہے. محبت خدا ایک جزئی معاملہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں زیادہ شد و مد کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ ہمارا موضوع تھا, آج اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. محبت خدا اصل ہے. یہ محبت خدا کا معاشرہ جب قائم ہوگا تو عبادت خالص ہوگی, تو دین پر عمل ہوگا. یعنی وہ اس بات کی نفی کر رہا ہوں کہ دین آپ کا فردی مسئلہ ہے, اس کا معاشرے سے تعلق نہیں ہے. خدا نفی کر رہا ہے. آئیے آیت کو سن لیجئے, ترجمہ سنا دیتا ہوں. خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہوا ہے تم مومنوں سے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم مومنوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے. کون سے مومن؟ وعمل الصالحات, جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, کہ ان کو ضرور بالضرور زمین کے اوپر جانشینی عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا, جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خدا نے زمین کا جانشین قرار دیا, وارث قرار دیا. اور یہ بھی وعدہ کیا ہے اس نے کہ تم لوگوں کو ضرور بے ضرور تمہارے لیے اس دین کو زمین پر نافذ کرے گا کہ جس دین سے خدا راضی ہے. اب یہ تو آپ سارے غدیر کے ماننے والے بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کون سا دین تھا جس سے خدا راضی ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن جب ولی واضح ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے, خدا بند عالم کے رسول نے کلمات سے بڑھ کر عملی طور پر اپنے بعد جانشین کا ہاتھ تھام کر تعرف کروا کر بتا دیا, من کنت مولا فاز علی مولا, یعنی اب اس امت کے بھٹکنے کی گنجائش ختم کر دی. لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اقرار لے لیا. 3 دن تک وہاں سب کو روک کر ہر چھوٹے بڑے مرد عورت سے علی کے ہاتھوں پر بیعت لے لی. تو خدا نے کہا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا, وہ دین جس سے میں راضی ہو گیا. خدا نے کہا کہ اس دین کو بھی اس زمین پر نافذ کرنے کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے خدا بند عالم نے کہ وہ دین نافذ ہوگا زمین کے اوپر. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ذریعے سے تمہارے خوف کو خدا امن میں بدلے گا. یہ وعدے ہیں سورہ نور آیت نمبر 55, یہ امام عصر کی حکومت کے بارے میں. امن سے تبدیل ہو جائے گا خوف, کوئی خوف نہیں ہوگا کسی کو, کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. آزاد انداز سے انسان خدا وند عالم کے راستے میں آگے بڑھے گا. اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی, یعبدوننی, وہ وقت ہوگا کہ جب میری بندگی ہوگی. سوال ہے کیا اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے تک خدا کی بندگی نہیں ہو رہی زمین پر؟ کیا حکومت عادلانہ الہی امام زمانہ کی حکومت سے پہلے انسان خدا کی بندگی نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں, لیکن وہ خالص بندگی جو اس وقت ہو پائے گی اس کا موقع ہر انسان کو نہیں ملے گا. آج بھی کچھ افراد ہیں جو خالصانہ بندگی کر رہے ہیں, آج بھی وہ افراد ہیں جو پہنچ گئے یہاں تک کہ ان کے دل میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے, ان کی بندگی آج بھی سالم ہے. لیکن یہ ایک عمومی فضا بنے گی کہ اس وقت یعبدوننی, ہر انسان فقط میری بندگی کرے گا. لا یشرکون بی شیئا, کسی بھی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دے گا, کسی بھی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز خدا کے برابر نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان محبت خدا کے اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے کہ ایک عام انسان اس حکومت عادلانہ میں خدا کی محبت سے لبریز ہو جائے گا. انسانوں کے سینوں میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہوگا. اب اس حکومت, اس خالصانہ عبادت کے لیے خدا نے کیا کہا؟ ایک حکومت ہے, یعنی ایک اجتماعی ماحول چاہیے. امام زمانہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو یہ ماحول فراہم ہوگا. امام عصر کی حکومت کے اندر عزیزوں, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. کیا نتیجہ میں نے حاصل کیا؟ کہ اگر خالص عبادت بھی کرنی ہے کسی کو تو ایک اجتماعی ماحول چاہیے. ماحول مددگار ہو انسان کا, ماحول سپورٹیو ہو انسان کا, کہ جہاں اگر انسان خدا کی طرف بڑھ رہا ہو تو رکاوٹ نہ ہو بلکہ ہر چیز اس کو خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہو. یہ امام زمانہ کی حکومت میں ہوگا. بس محبت خدا سے لبریز ہوں گے دل، محبت خدا انسانوں کے دلوں میں آ جائے گی، خدا کی بندگی خالص ہوگی۔ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اس چیز کی نفی ہے کہ دین ایک انفرادی مسئلہ ہے، دین ایک جزئی معاملہ ہے، نہ کل وقت دین پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ دین جو ہے وہ سب کے لیے، نہیں جب اور کسی کی اپنی مرضی۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ اب اگر محبت خدا جو ہمارا موضوع رہا اور آج اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں اپنی بات کو، محبت خدا سے دل لبریز ہو جائیں گے تو عزیزوں، یہ محبت خدا خود ہدف تھی یا یہ محبت خدا خود ایک وسیلہ؟ ایک سوال۔ چار دن ہم نے محبت پر بات کی کہ اس کو اپنے دل میں بھرنا ہے، لانا ہے، امام حسین اس کا آسان راستہ ہے، لیکن یہ جو محبت خدا ہے یہ خود ایک ہدف ہے یا یہ کسی اور ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے؟ محبت خدا کو، خالصانہ محبت کو خود ایک ہدف قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس محبت کا ہدف نیک اخلاق ہے، اچھائیاں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر تھوڑا سا اپنی سوچنے کی صلاحیت کو انسان بڑھائے، دیکھنے کے انداز کو بدلے، تو محبت خدا کو خود ایک ذریعہ وسیلہ بھی قرار دیا جائے گا۔ اور حقیقت میں یہی ہے، محبت خدا ایک ہدف بھی ہے لیکن اس کے آگے بھی ایک ہدف ہے۔ محبت کی ہم نے آپ کے سامنے چار دن اہمیت بیان کی ہے، اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، کس طرح سے محبت خدا انسان کی زندگی کے لیے لازمی ہے، لیکن یہ محبت خدا خود ایک ہدف بھی ہو سکتا تھا برائیوں سے بچنے کا، لیکن بہت جزئی ہدف ہے، اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم محبت خدا کو وسیلہ قرار دیں، محبت خدا کو ذریعہ قرار دیں، راستہ بنائیں، تو محبت خدا کا ہدف کیا ہوگا؟ زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا، باتوں کو پیچیدہ نہیں کر رہا، آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اگر محبت خدا جو انسان کے دل میں آ گئی، وہ محبت خدا جو قرآن کی آیت ہے کہ مومن کون ہے؟ اشد حباً للہ۔ مومن کے علاوہ باقی لوگ دنیا کی ادھر ادھر کی محبتوں میں گرفتار رہتے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت شدید ہوتی ہے۔ دوسری محبتیں ہیں، دوسری چاہتیں ہیں، دوسری چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن خدا کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ مومن مومن نہیں ہے وہ جو خدا کے اوپر کسی چیز کو ترجیح دے، جو ہر چیز پر خدا کو فوقیت دے وہ مومن ہے، قرآن کی آیت کے مطابق۔ اس محبت کا اپنا ہدف کیا ہے؟ اس محبت کا ہدف لقاء اللہ ہے۔ محبت خود ایک زمین آئے، اس محبت تک پہنچو کہ جہاں سوائے خدا کے تمہیں کچھ نظر نہ آئے۔ تو جب اس محبت تک پہنچ گئے تو بس ہدف تک پہنچے نہیں، ایک بھی یہ محبت تمہیں اگلے ہدف کی طرف پرواز دے گی، جو اصل ہدف ہے انسان کا، میرا اور آپ کا۔ بحث کو یہاں سمیٹ رہا ہوں اس موضوع پہ لا کے، وہ کیا ہے؟ وہ لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ محبت کا کام انسان کو خدا وند عالم سے ملاقات کے لیے آمادگی عطا کرنا تھا۔ جس کے دل میں محبت خدا مکمل نہیں ہوگی، وہ لقاء اللہ کی آمادگی نہیں کر پائے گا۔ اس کے اوپر اب دلیل لیجئے سورہ فجر کی آخری آیت، محبت خدا جب مکمل ہو تو اگلا مرحلہ خدا سے ملاقات ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت کے اندر محبت بھی کمال پر، اور اس کے بعد محبت کا اگلا ہدف، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن کے مالک ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ، مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور اس کا نتیجہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائے، یعنی خاص جنت ہے۔ بس عزیزوں، محبت خدا کا جو ہدف ہے وہ لقاء اللہ ہے، محبت خدا کا جو مقصد ہے وہ خدا بند عالم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا کرنا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آخری آیت۔ کہہ دیجئے حبیب کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میرے پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے نیک اعمال انجام دے، ولا یشرک، اور اسے چاہیے کہ ایک شریک قرار نہ دے، بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک چیز کو بھی شریک نہ کرے، کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ ان چیزوں کو، معنی کو سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی خواہاں ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں عزیزوں ہم نے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، خدا نے ارشاد فرمایا یا ایو الانسان، اے انسان، انکا کاتحن الی ربک کدحن فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف مسلسل حالت سفر میں ہے، چاہے یا نہ چاہے تو نے اس سے ملنا ہے، چاہو نہ چاہو. سورہ جمعہ آج کے دن کی رمضان سبق سے، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی، فانه ملاقیکم، وہ تمہیں آ گرفت اپنی گرفت میں لے لے گی، وہ آ پکڑ لے گی تمہیں، ملاقیکم، تم سے مل جائے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، اور اس کے بعد جب موت تمہیں آ جائے گی تمہیں اس رب کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے گا جو ظاہر اور مخفی ہر چیز کو جانتا ہے تمہاری. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ والا ٹکڑا انسان کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے کہ وہ اگر خود فقط جان رہا ہوتا تو کوئی مسئلہ شاید نہ ہوتا، وہ ارمر رائے مین ہے. فینبئکم، لیکن وہ تمہیں جتائے گا، بتائے گا، دکھائے گا، بما کنتم تعملون، جو جو نیچے کر کے آئے ہو سب بتائے گا. بس توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیات، ہدف انسان کا محبت خدا تک پہنچنا، محبت خدا کا ہدف پرواز ہے لقاء اللہ کے، انسان لقاء اللہ کے لیے تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے. بس دین کا ہدف بہت جزئی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا، جس کو شروع سے بیان کیا، کہ دین ایک پارشلی مسئلہ ہے، دین ایک جزئی مسئلہ ہے، دین انڈیویجولی مسئلہ ہے. نہیں، ایسا نہیں. دین معاشرے کے لیے، معاشرہ تاکہ اس دینداری کے ذریعے سے محبت خدا کو پروان چڑھائے، اور اس محبت خدا کے نتیجے میں انسان لقاء اللہ کی آمادگی پیدا کرے. عزیز، تو بعض لوگوں نے دین کے ساتھ زیادتی کی کہ دین کو محض چند اخلاقی خصوصیات کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی. دین اور ایمان کے بغیر اخلاق کسی کام کا نہیں ہے. دین اور ایمان کے بغیر اخلاق کسی کام کا نہیں ہے. بعض لوگوں نے اخلاقی ادائیں جو ہیں وہ دکھائیں کہ صاحب انسان دل کے طور پر ہمدرد ہونا چاہیے، انسان کو ہمدردی ہونی چاہیے. بہت اچھا جذبہ ہے آپ کے اندر، لیکن یہ جذبہ دینداری کے ساتھ ہونا چاہیے. انسان نرمی سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ، بہت اچھا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، لیکن دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان نہیں ہے تو کسی چیز کی کوئی ویلیو باقی نہیں بچتی. اس کو میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، سند ہے اس کے لیے. اگر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، تو جزئی اخلاق کسی کام کا نہیں ہے. جزئی اخلاق، چونکہ دین ہوگا تو اخلاق مکمل ہوگا. مثال یہ ہے کہ جب کسی کے غم میں اپنے آپ کو لے کر جانا، کسی کی مصیبت کو دیکھنا، اور اگر مصیبت شدت پر ہو تو انسان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے کہ سامنے والے کی مصیبت کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آتا ہے، ہو جاتا ہے نا ایسا. اگر دین اور ایمان کے بغیر اخلاق ہو تو یہ اخلاق کربلا میں عمر ابن سعد کے پاس بھی تھا. امام حسین کا جس وقت گلا کٹ رہا تھا، شمر کاٹ رہا تھا، عمر ابن سعد نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو اس کا مطلب عمر سعد اخلاق کے اوپر فائز ہے. قبول کر لیں ہم عمر ابن سعد کو اس خصوصیت کی بنیاد پر کہ صاحب انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. دین ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. قبول کریں گے آپ عمر سعد کو اس خصوصیت سے؟ رو رہا ہے تاریخ میں، امام حسین کا سر کٹ رہا ہے، اس کا مطلب تکلیف محسوس کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو اس وقت چوٹ لگی ہے. اس کا مطلب ہے وہی کہ جس نے سارا ماحول فراہم کیا امام حسین کے خلاف، لیکن بہرحال ایک منزل ایسی آ گئی کہ اس جیسے شقی القلب انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ وہ چیز ہے جہاں یہ ہمارے یہاں پروپیگیٹ کی جاتی ہے کہ صرف اخلاق ہونا چاہیے، انسان کو اچھے سے بات کرنی چاہیے، دوسروں سے ہمدردی کرنی چاہیے، دین پر عمل کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولویوں کی منائی ہوئی باتیں، مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے. دین اور ایمان کے سائے میں اخلاق ہے تو اخلاق ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم خمس نہیں دیتے، بدلے میں ہم یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ میں اور ایک یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں ایسے ایک ساتھ آئیں گے. یا دو انگلیاں ایسے بیان کی، یعنی جو جڑی بھی انگلیاں، دو جڑی بھی انگلیاں جیسے برابر برابر میں. رسول اللہ نے کہا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے. اتنا اہم ہے یہ معاملہ یتیم کی پرورش کا. لیکن اسی اللہ کے رسول نے اسی قرآن سے بیان کیا کہ جو خمس ہے وہ خدا بند عالم کے جو زمین پر نمائندے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ان کا حق ہے، اس حق کو ادا کرو. کوئی انسان کہ نہیں صاحب ہم اخلاق کے طور پہ بہت اچھے ہیں، ہمیں باقی چیزوں سے سروکار نہیں ہے. آپ کا یہ خمس نہ ادا کرنا آپ کے اپنے پیسے کو آپ پر حرام کر دیتا ہے. بعض افراد کہیں گے لو بھائی مشکل میں ڈال دیتے ہیں مولوی حضرات جہاں بھی بیٹھتے ہیں، عزیزوں میں کیا کروں، دین بتا رہا ہے آپ کے اوپر خمس واجب ہو گیا، آپ نے خمس نہیں نکالا، تو جب تک آپ کے پیسے سے خمس نہیں نکلا آپ کا اپنا پیسہ آپ پر استعمال کرنا حرام ہے. فرض کیجئے خمس کتنا ہے، پانچواں حصہ، 20%. میرے پاس 100 روپے ہیں، میری خمس کی تاریخ آ گئی، سال گزر گیا، میری بچت میں آ گئے، جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہو گئی چیز، اب مجھے اس 100 میں سے 20 روپے نکالنے. میں جب تک یہ 20 روپے نہیں نکالوں گا باقی کے 80 روپے استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، اگر کروں گا تو حرام کام انجام دوں گا. اب آپ اس حرام پیسے سے مجلس کروا دیجئے، آپ اس حرام پیسے سے سبیل لگوا دیجئے، آپ اس حرام پیسے سے جو چاہیں کریں، خدا قبول نہیں کرنے والے، چونکہ خدا نے اصول بتایا. مجھے صبح کے وقت، فجر کا وقت ہے، یعنی بارش ہو رہی ہے، بڑا اچھا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، کھڑکی کھول کے میں اس کے کنارے پہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، چونکہ موسم بہت اچھا ہے، تازہ ہوا بھی آ رہی ہے، دل بھی خدا کی طرف مائل ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ 4 رکعت خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کروں فجر کے. کر دوں گا، کر تو دوں گا، قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ خدا کہے گا نہیں، میں نے تجھ سے 2 رکعت کا مطالبہ کیا. میں کہوں گا بارہلا بہت اچھا موسم ہے، آج عاشقی پر آمادہ ہوں، تیرے عشق میں ڈوبنا چاہتا ہوں، کرنے دے یہ کام. خدا کہے گا نہیں، 2 رکعت پڑھ لو، 2 کے بعد جتنی رکعتیں پڑھنا ہے پڑھتے رہو اپنی مرضی کی. عبادت تمہاری مرضی کی نہیں ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کی ہے، عبادت میرے طریقے کے مطابق کرو. شیطان نے خدا بندے عالم سے یہ کہا، پروردگار آدم کے سجدے سے مجھے معذور کر دے، معاف کر دے، آدم کے سجدے سے مجھے معاف کر، نہ کروا یہ سجدہ، نہیں کر سکتا، نہیں جھک سکتا میں آدم کے سامنے، لیکن ہاں اگر تو نے مجھے آدم کے سجدے سے معاف کر دیا، تیری ایسی بندگی کروں گا کہ کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی. اس کے الفاظ ہیں. خدا بندے عالم نے کہا، اے ابلیس، میں بندگی ویسی چاہتا ہوں، بندگی مجھے وہ چاہیے جیسی میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسی تو چاہتا ہے. بندگی وہ نہیں ہے جیسی تو کرنا چاہے، بندگی وہ ہے جو میں کروانا چاہوں. اگر ایک انسان ڈوب رہا ہے، ایک انسان ایک گھر کے اندر خدا نخواستہ آگ لگ گئی، تم اپنی نماز فریضہ ادا کر رہے ہو، آخری وقت بھی آ گیا، اگر تم نے اس نماز کو اس وقت میں ادا نہیں کیا، یہ نماز قضا ہو جائے گی. دیکھو نماز میں چھوٹ دینے والا نہیں ہوں، اپنی زبانوں سے جو زمین پر میری زبان بن کر گویا ہوئے، ان زبانوں سے پیغام دلوایا، جعفر صادق علیہ السلام سے پیغام دلوایا، سارے لوگوں کو جمع کر کے امام نے بیان کیا، سب کو جمع کرو، سب جمع ہو گئے. امام نے کہا ایک بات یاد رکھنا، من استخف بصلاته لا ينال شفاعتنا، جس نے نماز کو سبق سمجھا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یہ پیغام دلوا دیا تمہیں، تمہاری نماز کا آخری وقت قضا ہونے والی ہے، 4 رکعت کا ٹائم ہے، لیکن برابر میں ایک شخص گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ درد سے کرا رہا ہے، اس کے پاس کوئی مددگار نہیں ہے، تم تذبذب کا شکار مت بنو کہ اگر یہ وقت چھوڑ دیا تو نماز قضا ہو جائے گی تو مجھے سزا ملے گی. نہیں، خدا کہہ رہا ہے اس وقت میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس محروم کی جا کے مدد کرو، چونکہ وہ درد سے کر رہا ہے، اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آ رہا. دستور بتا رہا ہوں دین کا، خدا اپنا حق معاف کر رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے نماز میرا ہے، میرا حق ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، معاف کرنے سے مراد مہلت دے رہا ہوں، قضا پڑھنا میں قضا کو ادا مان لوں گا. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میری مرضی کا دین تو نہیں ہے. اخلاق، بعضوں نے دین کو اخلاق کے اندر محدود کر دیا کہ بس اخلاق اچھا ہو انسان کا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. نہیں عزیزوں، آئمہ علیہ السلام سے زیادہ بہتر اخلاق کس کا ہوگا؟ ہم اور آپ تو حوصلہ ہی نہیں رکھتے اپنے مخالفوں سے بات کرنے کا. آئمہ وہ ہیں جو اپنے مخالفوں کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، آئمہ وہ ہیں جو اپنے مخالفوں کو لے کر آتے تھے گھر میں، مہمان رکھتے تھے. ہماری رب کی تو کوئی شان اور حیثیت ہی نہیں ہے. آئمہ علیہ السلام وہ تھے جو زمین خدا پر خدا کی نمائندگی کر رہے تھے، حجت خدا تھے، ان کے اختیار میں سب کچھ تھا، اسی لمحے چاہتے تمام لوگوں کا خاتمہ کر سکتے تھے، نہیں کیا امام نے. اخلاق امام سے بہتر کس کے پاس ہوگا؟ لیکن آئمہ کا دین آپ دیکھ لیجئے، کسی ایک جگہ بتائیے. رسول اللہ کو خدا نے معراج عطا کی، معراج عطا کر کے خدا بندہ عالم نے قرآن میں خبر دی کہ اس حبیب نے وہ فاصلہ طے کر لیا جو کوئی ایک بشر کر سکتا تھا. یعنی کتنا نزدیک آئے، کتنا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ. یہ 2 کمان یا اس سے کم کیا چیز ہے؟ فقط محسوس کروانے کے لیے ایک مثال ہے. وہ خدا بندہ عالم جسم نہیں رکھتا کہ رسول اللہ اس کے جسم سے ملنے گیا ہوں. قربت خدا ایک مانوی سفر ہے، انسان جتنا بھی اس سفر میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، یہ فاصلہ کبھی بھی کسی چھت پہ جا کے ختم نہیں ہو جائے گا کہ چھت آ گئی رک گیا معاملہ، نہیں، چلتا رہے گا. رسول اللہ سمجھانے کے لیے کہ قربت کی جو اعلیٰ ترین منزل اگر کسی بشر کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے. اس سے زیادہ تقرب کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تمام انبیاء بھی اس تقرب الہی کی منزل میں رسول اللہ سے پیچھے, یعنی رسول اللہ سب سے آگے. اس کے باوجود جب معراج کا سفر ہو گیا, خدا نے خبر دے دی, تو آپ بتائیے رسول اللہ کے اوپر دینداری ساقط ہو گئی, رسول اللہ کے اوپر دین کے فرائض ساقط ہو گئے, رسول اللہ کو باقی زندگی میں ایگزمپشن مل گئی کہ اب آپ سفر کر کے آ گئے, معراج کر لی, میں نے آپ کو براق کے ذریعے سے بٹھا کر آسمانوں کی سیر کروا دی, آپ نے جو قربت کی اعلیٰ ترین منزل تھی وہاں پہنچ گئے آپ. اے میرے حبیب, باقی کی زندگی نماز معاف نہیں ہوا ایسا. جب خدا مند عالم اپنے حبیب کو قربت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز کرنے کے باوجود حبیب کے اوپر سے نماز ثابت نہیں کرتا, تو کس پر ہوگی نماز ثابت؟ توجہ کیجیے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں کو ذہن میں رکھیے کہ دین اخلاق کا نام ہے, بس با اخلاق زندگی گزرے, بہت اچھا کلمہ ہے, بہت اچھی بات ہے. این جی او بنا لیں گے, مخلوقات خدا کی خدمت کریں گے, بنائیے شوق سے بنائیے, لیکن خدا کے حق کو پہلے سامنے رکھیں, دین کو سامنے رکھیں, دینداری کو سامنے رکھیں. بس عزیزوں, دین کا ہدف کیا ہے؟ محبت خدا. محبت خدا کا ہدف لقاء اللہ ہے. انسان خدا سے ملاقات کے لیے آمادگی پیدا کرے. میں اور آپ لا محالہ جا رہے ہیں اس طرف جو قرآن کی آیات بیان کی, کتھن کت فملاقی تو رب کی طرف بڑھ رہا ہے, تجھے ملنا ہی ہے خدا سے. انسان خدا سے ملاقات کا متمنی ہو, یہ اصل ہدف ہے. جب محبت خدا سے سینہ لبریز ہوگا تو انسان پھر خدا سے ملاقات کا متمنی ہوگا. خطبہ حمام جو امام علی علیہ السلام نے متقیوں کے بارے میں بیان کیا, اور اس خطبے کے بعد حمام غش کھا کر گر پڑے تھے. امام نے اس خطبے میں یہی بیان کیا تھا. حمام نے امام علی سے پوچھا, مولا متقیوں کی صفات بیان کیجئے. مولا نے کچھ ابتدائی کلمات ادا کیے, اس نے کہا مولا نہیں, اس سے زیادہ سننا چاہتا ہوں. امام نے طویل خطبہ دیا جس کے اندر امام نے یہی جملہ بیان کیا کہ اگر اللہ کی جانب سے ان لوگوں کی زندگی کی ایک مہلت نہ ہوتی, یعنی مرنے کا ایک معین وقت اللہ کی جانب سے نہ ہوتا, تو یہ خدا کے عشق میں اتنے لبریز ہوتے ہیں متقی افراد کہ ان کی روحیں ان کے بدنوں کو چھوڑ کر نکل جاتی. یہ کس چیز کی وجہ سے ہوگا؟ شدت محبت خدا کی وجہ سے. امام نے بیان کیا ہے کہ یہ اپنے بدن میں اگر ان کی روحیں ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک وقت رکھا گیا ہے, اس وقت سے پہلے ان کی اروا جسموں کو نہیں چھوڑ پائیں گی اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے نہ رکھا ہوتا ہے کہ وقت معین, تو ان متقی افراد کی جو خدا سے محبت ہے اور اس محبت کے بعد وہ لقاء اللہ کی منزل پر پہنچ رہے ہیں, ان کی اروا ایک لمحے کے لیے اس بدن کے ساتھ نہ رہتی, نکل چکی ہوتی, جا چکی ہوتی, یعنی اختیار خدا کے ساتھ. عزیزوں, محبت خدا نتیجہ لقاء اللہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے محبت خدا کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز حسین, ارجعی, پلٹ آؤ. لقاء اللہ کی بات ہے, پلٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. عزیزان محترم, بس انسان خدا اخلاق آیا ہے, دین آیا ہے اخلاق کی بات کرنے, لیکن جو معمولاً اخلاق سے ہم نے چیزوں کو سمجھا وہ معمولی چیزیں سمجھی. مثلاً شقیق بلقی امام کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مل فتوہ, یہ اپنا رسول اللہ امام صادق کی خدمت میں آیا, پوچھا مل فتوہ, جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اخلاق بھی اگر سیکھنا ہے تو دین اخلاق کے کمال کی بات کرتا ہے. ابتدائی اخلاق نہیں ہے, فقط جھوٹ بولنا چھوڑ دو, فقط جو ہے وہ راستے سے پتھر ہٹا دو, بہت اچھی ہیں چیزیں, لیکن پھر اخلاق بھی کمال پر جا کر ہونا چاہیے. اس پہ یہ واقعہ, اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گا. شقیق بلقی صوفیہ میں سے تھا, آیا آنے کے بعد امام سے پوچھا کہ بتائیے فتوت کیا ہے, جوان مردی کیا ہے؟ امام نے کہا ما تقول, پہلے تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو, جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جوان مردی یہ کہ ان اوتینا شکرانا و ان منعنا صبرانا. جوان مردی میری نگاہ میں شقیق بلقی کہتا ہے یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے, عطا ہو, خدا کچھ عطا کر دے, ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, اور اگر نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. جواب سنیے گا, امام نے جواب دیا کہ جس چیز کو تم معراج قرار دے رہے ہو, الکلاب اندنا بالمدینہ تفعل ہکذا, مدینے کے کتے بھی یہی کام کیا کرتے ہیں. کیا کہا تھا اس نے؟ اخلاق کیا چیز ہے, فتوت جوان مردی کیا چیز ہے, کہ اگر مل جائے شکر کریں گے, نہیں ملے صبر کریں گے. امام نے کہا یہ کون سا کمال ہے, یہ کون سا اخلاق ہے. ہمارے یہاں مدینے کے کتے بھی یہ کرتے ہیں, اگر کچھ نہیں ملتا گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, صبر کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کو سامنے کوئی چیز روٹی کوئی ٹکڑا ڈال دیتا ہے تو شکرانے کے طور پہ اپنی دم ہلاتے ہیں. یہ کون سا کمال, گھبرا گیا. کہ ابن رسول اللہ آپ بتائیے پھر اخلاق کیا ہے, معذرت تقول آپ کیا کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ان اوتینا آسرنا وان منعنا شکرنا, ہم اہل بیت یہ ہیں کہ اگر ہمیں دیا جاتا ہے تو ہم خدا کی راہ میں ایثار کر دیتے ہیں, اور نہیں ملتا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. یہ اخلاق کا کمال ہے. اگر اخلاق پہ جانا کمال ہی ہے, اگر مل جائے ایثار کرتے ہیں خدا کی راہ میں, اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے. اس خصوصیت کو دشمن اہل بیت بھی مانتے تھے. معاویہ کے پاس ایک شخص پہنچا, معاویہ حکومت پر بیٹھا ہوا, امام علی بھی تخت پر بیٹھے ہوئے, اس وقت 4 سال کی امام کی حکومت ہے, کوفے سے گیا جانے والا. حاکم شام نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے, کس کے پاس سے آ رہا ہے. اس شخص نے جو کوفے سے گیا تھا, اس شخص نے کہا دنیا کے کنجوس ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, امام علی کے پاس سے جا رہا ہے, دنیا کے کنجوس انسان کے پاس سے آ رہا ہوں, کچھ دیتا ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عقیل کا واقعہ, وقت ختم ہو گیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کچھ دیتا ہی نہیں. معاویہ جو جان کا دشمن ہے امام علی کا, مقابلے پر ہے, مخالف ہے, جنگ لڑنے آیا ہے, وہ کہتا ہے تو نے غلط کیا, تو نے ابو الحسن کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیا. کون کہہ رہا ہے؟ جو جان کا دشمن ہے, کہہ رہا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. جس ابو الحسن کو میں جانتا ہوں وہ ابو الحسن وہ ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے. مثال خود دیتا ہے, کہتا ہے اگر ابو الحسن کے پاس یعنی علی مرتضیٰ کے پاس 2 کمرے ہوں, 2 گودام ہوں, 1 گوداموں کے اندر فقط جو ہے وہ چھوٹی تنکیاں پڑی ہوں, تنکے پڑے ہوئے ہوں, چھوٹا سا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو اور گھاس پھوس پڑی ہوئی ہو, اور 1 گودام کے اندر کمرے کے اندر سونا اور چاندی بھرا ہوا ہو, وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جس گودام کو علی پہلے قربان کریں گے خرچ کریں گے وہ ہوگا جس میں سونا اور چاندی بھرا ہوا ہوگا. سونا اور چاندی کو علی پہلے نکالیں گے, اس کے بعد جو گھاس پھوسوں کی ضرورت ہوگی لوگوں کو دیں گے. یعنی علی وہ ہے جس کو سونا چاندی خیرہ نہیں کر سکتا, علی وہ نہیں ہے جیسے تو نے بیان کیا. یہ امام علی کی خصوصیت ہے, وہ بھی مانتا تھا اس خصوصیت کو, وہ بھی جانتا ہے امام علیہ السلام. یعنی اگر ہمیں مل جائے ایثار کرتے ہیں, نہ ملے صبر کرتے ہیں. بس اخلاق کا ہدف کیا ہے؟ دینداری کا ہدف خدا کی محبت, خدا کی محبت کے اندر اخلاق کے کمال پر پہنچنا, لقاء اللہ تک پہنچنا. عزیزوں ابتدائی مرحلہ یہ کہ انسان خدا کی خاطر اپنی برائیوں کو چھوڑے, محبت خدا کا اثر یہ ہے. کمال اس کا یہ کہ انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہو ان کو خدا کی خاطر چھوڑ دے, ان سے دل کھینچ لے, ان سے اپنے دل کو نکال دے. میں مصائب کی طرف آ گیا. جن چیزوں سے محبت ہو انہیں خدا کی خاطر قربان کر سکے, لقاء اللہ کی بحث یہ. انسان محبت سے لقاء اللہ تک پہنچتا ہے, یعنی خدا سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے محبت خدا کو کمال پر دکھایا. خدا بعض روایات کے مطابق جب امام حسین نے تلوار اثنائے استراحت میں رکھی ہے تو یہ آیت ایک منادی کے ذریعے سے سنائی دی گئی کربلا کے میدان میں, یا ایتها النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن کے مالک بس اب آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. اے حسین تم نے کمال کر کے دکھایا, اے حسین تم نے محبت خدا کا کمال حاصل کیا, تمہارے اوپر کسی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوا. اے حسین تم نے میری راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا, اب وقت ہے ملاقات کا, آؤ ملاقات کے لیے. خدا تم سے ملاقات کا مشتاق ہے, خدا کی جنت, خدا کی جنت تمہاری مشتاق ہے. محبت خدا کے بعد لقاء اللہ. عزیزوں لقاء اللہ اخلاق کا کامل ترین مرحلہ, یعنی آپ اس چیز کو خدا کی خاطر چھوڑیں جس سے آپ کو محبت ہو. مصائب کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جملہ کافی ہے, چونکہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنے. انسان جس چیز سے شدید محبت رکھتا ہو اس کو خدا کی خاطر چھوڑ, شدید محبت رکھتا ہو. چند مرحلے امام حسین بھی کربلا میں بڑے شدید آئے. عزیز ان چند مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جب حسین کا جوان بیٹا اپنے بابا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں کو جوڑا, بابا میدان جنگ بچھانے کی اجازت چاہیے. عزیزو, امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں بیان ہوا روایت میں حسرت بھری نگاہ علی اکبر پہ ڈالی. حسرت بھری نگاہ یعنی ایک باپ دیکھ رہا ہے اس کا جوان بیٹا, جوان بھی کیا جوان ہے, وہ جانے پہ تیار ہے. امام نے چاہا کہ علی اکبر کو روکیں, بیٹا مائل ہے جنگ پر جائے. امام نے کہا اچھا جاؤ, پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. عزیزو, تاریخ میں بیان ہوا علی اکبر خیمے میں گئے, مورخ سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں علی اکبر جب میدان خیمے میں گئے تو خیمے سے آہو بکا کی آواز آنا شروع ہوئی, شدید فریاد, نالا فریاد. اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, لگتا ہے باہر آئے گا کوئی, پھر خیمے کا پردہ گر جاتا ہے, پھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, پھر خیمے کا پردہ گرتا ہے. یعنی کوئی آنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کو آنے نہیں دیا جا رہا, آنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ آ نہیں پا رہا. یقیناً علی اکبر جب آنا چاہتے ہوں گے تو بیبیاں گھیر لیتی ہوں گی. بس عزیزو, علی اکبر باہر آئے, امام کی خدمت میں آئے, امام نے اذن وغا دیا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے امام کا, امام نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں تھاما, آسمان کی جانب اپنا رخ کیا, رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, اللہم اشہد لہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام. اے خدا تو گواہ رہے گا, اب اس قوم اشقیا کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی کی مانند تھا. عزیز حسین علیہ السلام کے جملے ہیں, کیا خدا گواہ رہے نا, جب کبھی حسین کو نانا کی زیارت کی طلب ہوتی تھی حسین علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے, حسین علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. بس عزیزو, امام حسین نے کس محبت کے ساتھ علی اکبر کو ودا کیا. محبت خدا کا غلبہ ہے, یہ محبت خدا رکاوٹ نہیں ہے حسین کی راہ میں. علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی جانب, لیکن باپ کا دل بھی تو ہے نا سینے میں. پہلی مجلس میں بیان کیا تھا, امام ہر جہد سے امام ہوتا ہے. اگر ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو حسین کو کربلا کے میدان میں تصور کیجئے گا کہ اس وقت زمین خدا پر کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جس کی محبت اولاد سے حسین سے زیادہ ہو. حسین سب سے زیادہ محبت کرنے والا باپ ہے اس وقت زمین خدا پر. اب اس محبت کے ساتھ میرا مولا علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں, مگر آواز دیتے ہیں, اے میرے لال جب جا رہے ہو تو تھوڑا پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا, علی اکبر اپنی زیارت کرواتے رہنا. بس عزیزو, مرحلہ بھی آتا ہے, علی اکبر روانہ ہوئے, سواری پر سوار ہوئے, محسوس ہوا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, پلٹ گئے, اتر گئے سواری سے, ہاتھوں کو جوڑا, بابا جانے کی اجازت دی تھی. الباب مقتل نے نقل کیا, میرا مولا شاید یہ جملہ کہتا ہے, اے بیٹا جس کا تیرا جیسا جوان بیٹا ہو اس باپ سے پوچھ کیا درد ہوتا ہے. بس عزیزو, یہ روایت ختم ہوئی. آگے بڑھے حضرت علی اکبر, میدان میں جا کے مقاتلہ کیا, لوگوں کو یاد دلا دیا, علی حیدر کرار کا پوتا ہوں, رگوں میں حسینی خون ہے, عباس علمدار میرا سپہ سالار ہے, وہ جنگ لڑی. اللہ اکبر, ہر طرف سے دشمن گھبرا گھبرا کر ہٹتے تھے مگر پیاس کی شدت کا غلبہ ہے. ایک وقت ایسا آیا, میدان سے واپس امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں. اب یہاں کچھ تعبیریں ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے عزیزو. چودہ کربلا میں علی اکبر وہ واحد شہید ہیں جو واپس آئے ہیں جانے کے بعد. آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں, بابا مجھے پیاس کی شدت ہلاک کر رہی ہے, بابا اسلحے کی سنگینی میرے لیے اس وقت ایک مسئلہ ہے, اگر کچھ پانی کی سبیل ہو سکے. عزیزو ذرا سوچئے گا, علی اکبر معمولی انسان نہیں ہے, علی اکبر کو فقہا میں شمار کیا گیا ہے, علی اکبر عالم ہے, لوگوں کو دین کا درس دیا کرتے تھے, علی اکبر جانتے ہیں بندش عام ہوئی ہوئی ہے, خیموں میں قطرہ پانی موجود نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں باپ کتنی محبت کرتا ہے, یہ بھی جانتے ہیں یہ
سوال اس وقت مناسب نہ ہوگا. ارے وہ باپ جو میری غم ہجران میں مبتلا ہے, میں اسے اس وقت پانی مانگوں, میرا باپ پانی نہ دے سکے گا, میرے باپ کے رنج میں اضافہ ہوگا. مگر علی اکبر یہ کام کرتے ہیں کیوں؟ امام نے عمل کیا کر کے دکھایا, علی اکبر کو نزدیک بلایا, بلانے کے بعد کا بیٹا پانی تو نہیں ہے, اپنی زبان تیرے دہن میں دیتا ہوں, اپنی زبان دہن علی اکبر میں دی. وہی منظر جو نانا اور نواسے کا تھا. بس عزیزوں گویا وہ وقت آ گیا, وہاں نانا نے حسین کے دہن میں اپنی زبان دی تھی, یا حسین شبیہ پیغمبر کے دہن میں زبان دے رہے ہیں. بس عزیزوں وہ وقت ہے, علی اکبر نے زبان پیچھے کھینچی, بابا آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے, بابا آپ کی زبان تو زیادہ سوکھی ہوئی ہے. عزیزوں اس درمیان ماجرا کیا گزر گیا؟ مورخین نے اہل دل نے بیان کیا, حسین نے علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت تو دی تھی, مگر شاید حسین ابھی علی اکبر کو اپنے دل سے جدا نہیں کر پائے تھے, ابھی علی اکبر کے مرنے پر حسین راضی نہیں تھے, اسی لیے علی اکبر پلٹ کر آئے, پانی کی بات کی, بابا بچہ پیاسا ہے, آپ جانتے ہیں اگر پانی ملے گا تو واحد راستہ حوض کوثر ہے, بابا حوض کوثر تک پہنچنے کے لیے مجھے اس دنیا سے جانا ہے. بابا اگر اپنے دل میں علی اکبر کہیں ہے اسے دل سے نکال دو, اسے جانے کی اجازت دو. بس اب جو علی اکبر کا وعدہ ہوئے, علی اکبر نے مقاتلہ کیا. عزیزوں وہ وقت آیا, آخری آواز علی اکبر کی آئی, السلام علیکہ یا آبادا, اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. حضرت جو گرتا تھا آواز دیتا تھا, یا مولا ادرکنی, اے میرے مولا مدد کیجیے. علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا, کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. بابا آتے وقت کہہ کر آیا تھا پیاس لگی ہے, بابا یہ نانا آ گئے ہیں, بابا دادا علی مرتضیٰ ہے, ان کے ہاتھوں میں جام ہے, بابا آپ کا اکبر پیاسا نہیں رہا. مگر اللہ نے وہ حسین جو غلاموں کی لاشوں پر پہنچا ہو, کیسے ممکن ہے جوان بیٹا آواز دے؟ میرا مولا تاریخ میں بیان ہوا, علی اکبر کی آواز سن کر آگے بڑھا, مگر مولا کے قدم در کھڑائے, ارے زمین کربلا پر میرا مولا گرا, کچھ فاصلہ گھٹنیوں کے بل طے کیا, کھڑا ہوا آواز دی, آئی نہ آئی نہ یا بنائی, اے میرے لال ذرا آواز تو دے, ارے تو کدھر ہے؟ عزیز علی اکبر کے سلام میں میرا مولا پہنچا, جوان دم توڑ رہا ہے, بس وہ مر والا آیا, علی اکبر کے سرحانے میرا مولا بیٹھا, دیکھا سینے میں پرچی کا بل ہے, بیٹے کو عذیت دے رہا ہے, ایک گھٹنا زمین کربلا پر, تیر کے پھل کے ٹوٹے ہوئے پھل پر, اب علی اکبر کے سینے سے پرچی کو کھینچا, علی اکبر کا چکر, علی اکبر کی روح پرواز کری, ارے حسین تڑپ گئے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا, وعلی الدنیا پر